الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطفار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
حجۃ الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں سمندری راستے سے جہاد کے لیے روانہ ہوں، اور بھی مجاہدین تھے، میں نے ایک مجاہد سے
ایک پوشہ دان خرید لیا کہ جب میں فلاں شہر پہنچوں گا تو وہاں اسے بیچ کر اس سے نفع حاصل کروں.
اسی رات خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے دو آدمی اترتے ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ مجاہدین کے نام لکھو، لکھو فلاں شخص سیر و تفریح کے لیے ان میں شامل ہوا ہے، فلاں دکھاوے کے لیے آیا ہے، فلاں بیپار کی غرض سے ان میں شامل ہو گیا ہے، اور فلاں واقعی راہ خدا میں جہاد کے لیے سفر پر ہے. پھر میری طرف دیکھا اور کہا کہ یہ بھی تجارت کے لیے نکلا. تو میں نے کہا کہ میں تجارت کے لیے کہاں نکلا ہوں، میرے پاس تو سامان تجارت بھی نہیں، میں تو صرف راہ خدا میں سفر پر ہوں. تو شخص نے جو آسمان سے اترا تھا کہا اے شیخ، تم نے گزشتہ رات ایک توشادان خریدا اور اس نیت سے خریدا تھا کہ آگے کسی شہر میں اس کو بیچ کر اس کا نفع کماؤ گے، تو تم تاجر تو ہوئے، بیپاری اور کس کو بولتے ہیں. وہ بزرگ فرماتے ہیں یہ سن کر میں رونے لگا اور میں نے گڑ گڑا کر ان سے کہا کہ مجھے تاجر مت لکھو، مجھے بیپاری مت لکھو، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. تو اس شخص نے اپنے ساتھ جو دوسرا اترا تھا آسمان سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے. تو پھر دونوں نے باہمی مشورے سے لکھا کہ یہ شخص جہاد کے لیے نکلا مگر اس نے راستے میں توشہ دان خریدا تاکہ اس کو نفع لے کر بیچے، اب اللہ تعالیٰ جو فیصلہ مناسب سمجھے گا وہ فرمائے گا، یہ اس کے لیے لکھ لیا گیا. تو میرے پیارے پیارے سائی بھائیوں، اس حکایت میں ہمارے لیے اخلاص کا مہکتا مدنی پھول ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے وہ خالصتاً کیا جائے اور اس میں کوئی بھی دنیاوی غرض شامل نہ کی جائے. جیسے کہ اس بزرگ نے، حالانکہ وہ بیچارے جہاد پر نکلے مگر راستے میں توشہ دان خرید لیا کہ چلو اس کو بیچ کر اس سے نفع کمائیں گے، تو یہ بھی ان کا جو فعل تھا وہ جہاد کی راہ میں رکاوٹ بن گیا، راہ خدا میں اس کے نکلنے کے معاملے میں اخلاص کی کمی آ گئی. تو ہم اس طرح کے بہت سارے اعمال کرتے ہیں جس میں دنیاوی غرض و غایت موجود ہوتی ہے، لہذا وہ کام جو ہے وہ اخلاص کے زمرے سے نکل جاتے ہیں. مثلا کوئی روزہ رکھے اور اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ روزہ رکھ لیتا ہوں تو اس سے ڈائٹنگ بھی ہو جائے گی, میں ڈائٹنگ کر رہا ہوں تاکہ وزن میرا کم ہو جائے, یعنی بھوکا رہنے کے فوائد حاصل کروں, بچت بھی ہو جائے گی, کام کرنے کا ٹائم بھی زیادہ ملے گا. تو اس طرح کی اگر اس کی نیتیں روزہ رکھنے میں شامل ہو گئی تو وہ اخلاص اس کا جاتا رہا. اسی طرح کوئی حج کے لیے نکلے کہ شاپنگ کریں گے, وہاں جا کر یہاں کا مال ادھر بیچیں گے, وہاں کا مال لا کر یہاں ادھر بیچیں گے, اخلاص کہاں رہا؟ یہ تو بیپاری ہے. اور کم و بیش سب بھی شاپنگ کرتے ہیں, اگر 100% کہیں تو بھی غلط نہیں ہے. اتنی لوگ شاپنگ کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں شاپنگ کے پیچھے. تو اگر اللہ کے لیے حج کیا اس نے اور نیت اس کی شاپنگ کی نہیں تھی, سفر اس نے شاپنگ کے لیے نہیں کیا, اور ضمناً اگر وہ آتے آتے کچھ خرید کر لایا تو جرم نہیں ہے, جبکہ جائز طریقے پر اس کو خرید کر لایا اور اپنے استعمال کے لیے لایا, یا حج کے لیے اس لیے گیا, یا عمرے کے لیے یوں اس نے سفر اختیار کیا کہ ذرا کلائمیٹ چینج ہو جائے گی, آب و ہوا تبدیل ہو جائے گی, ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ ذرا آب و ہوا تبدیل کرو, اپنا ٹینشن کچھ کم کرو, کاروباری جھنجھٹوں سے نکل کر صاحب ذرا تھوڑے دن وہاں آزاد فضاؤں میں گھومیں گے اور کوئی فکر نہیں ہوگی, یا گھر میں لڑائی جھگڑے تو اس سے تھوڑی جان چھوٹ جائے گی, یا دشمن پیچھے لگے ہیں قرض کو تنگ کر رہے ہیں, یا ویسے ہی کوئی دشمن لگے ہوئے ہیں تو اس لیے ذرا دشمنوں سے بھی پیچھا چھوٹا رہے گا اور حج کا حج ہو جائے گا یا عمرے کا عمرہ ہو جائے گا. تو یہ صرف اللہ کے لیے نہیں نکلا بلکہ یہ تو دشمن سے آنکھ بچا کر بھاگا ہے, یا بال بچوں کے جھنجھٹ سے یا کاروباری خوف سے نکل کر گیا, اخلاص نہ رہا اللہ کے لیے, یہ اس کا حج نہ ہوا. نہیں, یہ حج اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا, بلکہ حج تو ضمناً ہو گیا, اصل مقصود اس کو نکلنا تھا کہ کوئی امریکہ جاتا ہے, کوئی لندن جاتا ہے, پاکستان والے مری جاتے ہیں گرمیوں میں جیسے سیر و تفریح کے لیے, تو یہ بھی سیر و تفریح کے لیے مکہ مدینے پہنچ گیا. تو اصل مقصود جو ہے اس سفر کا رضا الہی ہونا چاہیے, اللہ کی رضا, جب بھی یہ عمل خالص کہلائے گا. اس طرح کوئی رات کو عبادت کرتا ہے اور اصل مقصد عبادت نہیں بلکہ چوکی داری کرنا ہے تاکہ نیند بھی اڑی رہے, گھر کی سامان کی یا دکان کی حفاظت رہے, تو یہ اس کی عبادت جو ہے یہ اللہ کے لیے نہ ہوئی. اسی طرح کوئی علم حاصل کرتا ہے یا مدرس کورس کرتا ہے یا عالم کا کورس کرتا ہے یا کسی طرح کا بھی کورس اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے مزید آگے یہ دنیا کمائے گا, نوکری اچھی ملے گی یا روزگار کا اس کے بندوبست ہو جائے گا, تو یہ علم دین حاصل کرنا بھی اس کا اللہ کے لیے نہ ہو. تو ان سارے کاموں میں نیت کی اصلاح ضروری ہے. اگر اللہ کے لیے نیت کرے کہ میں علم اللہ کے لیے حاصل کر رہا ہوں تو روزگار تو کہیں بھی نہیں گیا, بعد میں بے شک وہ اس سے روزگار لے کے تدریس کر کے اس کا مشاعرہ حاصل کرے, یا اگر قراءت اس نے سیکھی تو دوسروں کو قراءت پڑھا کر اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اس سے کوئی مطلب روزانہ حاصل کرے, وہ ایک بات کی بات ہے, لیکن پڑھے اسی لیے کہ مطلب مجھے اچھی نوکری مل جائے گی اور میں اس کے ذریعے مطلب اپنا پیٹ پالوں گا, تو اس کی نیت جو ہے نا یہ اخلاص سے خالی ہے. جیسے امامت, بعض اماموں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ڈیوٹی پر نہ ہو تو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے, تو شاید اسی وجہ سے روحانیت اور خشوع خضوع ہمارا تباہ ہو گیا, اخلاص ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا. خیر ہر امام ایسا نہیں ہوتا, ہر مؤذن ایسا نہیں ہوتا, لیکن ایک عام روٹین آج کل یہی بنی ہوئی ہے, جو بھی کام ہو چاہے دنیا کا کام ہو چاہے دین کا کام ہو پروفیشنل بیس پر اب کیا جانے لگا ہے, ایسے حالات پیدا ہو. اللہ کے لیے عمل کون کرے؟ حالانکہ جو عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس کی بہت برکتیں ہوتی ہیں. عمل کی کمی کی فکر مت کرو, اس کی قبولیت کی فکر کرو, کیونکہ محبوب رب لم یزل جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, اپنے عمل کو خالص کرو تھوڑا بھی کافی ہوگا. اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اخلاص نشان ہے. جو بندہ 40 دن خالص اللہ تعالی کے لیے عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالی حکمت کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان پر ظاہر فرما دیتا ہے. تو عمل صرف اللہ کے لیے ہوگا تو آخرت میں اس کا بہترین بدلہ ملے گا، اور اگر عمل صرف دنیا کے لیے ہوگا تو دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کا کچھ صلہ مل بھی جائے، مگر آخرت میں اس کے لیے کیا بچے گا؟ چنانچہ سورہ ہود کی 15ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے،
من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوف الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔
امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے۔ دنیا میں جو آرائش چاہتا ہے، دنیا میں بدلہ چاہتا ہے تو اس کو دنیا ہی میں سارا مل جائے۔ تو آج کل دنیاوی نفع کمانے کے لیے آدمی جو ہے وہ اپنا دین یا اپنا عمل بہت بیچتا نظر آتا ہے، جہالت کی انتہا ہو گئی۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھو کہ کوئی 11ویں شریف کی نیاز کرتا ہے تو وہ جب خریداری کرنے جائے گا تو غالباً وہ کہے گا دکاندار سے کہ میں گوشت پاک کی 11ویں کرنا ہے مجھے، تو یار یہ چاول اچھے دینا اور صحیح دام دینا۔ اچھا ماشاءاللہ 11ویں شریف کی نیاز ہے، یہ لو دو مٹھی ڈال دی اس نے، یہ میری طرف سے بھی لے جاؤ، دام بھی شاید اس نے کم کر دیے، مگر آپ نے تو اپنا عمل ظاہر کر کے اس کا دنیا میں اس کی رعایت مانگ لی نا۔ دیکھو بھائی مجھے اچھا مٹیریل دینا، اچھی چیز دینا، میں نے مسجد میں لگانا ہے، یہ بتیاں میں مسجد میں لگاؤں گا، اچھی کمپنی کی دینا۔ اب آج کل تو مطلب لوٹ مار کا دور ہے، آج کل رحم کس نے کھانا آپ کو؟ آپ مطلب چاہے مسجد کے لیے لو چاہے اپنے گھر کے لیے لو، رعایت شاید ہی کوئی کرے آپ سے، یا وہ رعایت کرے گا تو اس طرح کرے گا کہ 50 روپے کی چیز کے دام بتائے گا 150، اور پھر اچھا 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 مسجد کے لیے چلو بھائی 100 روپے دے دو، اچھا 50 روپے اس نے کم کر دیے، لیکن آپ کو کیا پتا اس نے 50 روپے کے آپ سے 100 روپے لے چکا ہے۔ اگر آپ مسجد کا نام لیے بغیر بارگیننگ کرتے ہو شاید 60 روپے میں آپ کو دے دیتا۔ تو کتنا عجیب و غریب ماحول بنتا جا رہا ہے کہ دین پر عمل کر کے بھی بندہ جو ہے اس کا دنیا میں فائدہ خوب اٹھا رہا ہے، اب بتائیے کہ آخرت میں اس بیچارے نادان کے پاس بچے گا کیا؟ ناصحا مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے گئے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے گئے۔ تو کتنا نازک دور آ کہ انسان اپنے عمل کو 2 ٹکے میں بیچ دیتا ہے کہ بالکل پرواہ نہیں کرتا۔ دیکھو تسبیح کا دام صحیح لگانا میں حج پہ جا رہا ہوں، اور اچھے والا احرام دینا میں حج پہ جا رہا ہوں، ارے بودھ بے دام، سب کو پتا ہے کہ احرام وہی لے گا جس کو حج پہ جانا ہے، نہ بھی بولتا تو تیرا نقارہ تو بجا ہوا ہے کہ تو حج پہ جا رہا ہے، لیکن وہ منہ سے سب کو بولتا پھرے گا میں حج پہ جا رہا ہوں، 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 تسبیح پڑھتا رہے۔ اپنے عمل کی نمائش کا اتنا دور دورہ ہے کہ کسی کو پتا ہی نہیں کہ ریاکاری کیا ہے، اخلاص کیا ہے، عمل کیسے قائم رہتا ہے اور کیسے برباد ہوتا ہے، علم نہیں، اور علم کے بغیر تقوی حاصل ہو نہیں سکتا، تقوی کے لیے علم شرط ہے۔ جب معلومات ہی نہیں ہوگی تو پھر علم سے مراد معلومات، یہ نہیں کہ علم سے مراد آپ میں درس نظامی کریں، یعنی جو جانتا حلال حرام کی جس کو تمیز ہو، جب پتہ ہی کچھ نہیں ہو تو کرے گا کیا، جاہل کیا تقوی کرے گا، جبکہ اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں تقوی کس کو بولتا، وہ تقوی کرنے بھی جائے گا تو شیطان اس کو لے ڈوبے گا، تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تقوی کہتے کسے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیے، تو انشاءاللہ ایسی معلومات آپ کو حاصل ہوں گی انشاءاللہ کہ جس سے آپ کے اندر تقوی پیدا ہوگا، اخلاص بھی حاصل ہوگا، معلومات ہوں۔ اب یہاں ایک بیان آپ نے سنا، دل نہیں لگ رہا تو اٹھ گئے، مزہ نہیں آ رہا کیونکہ اب تو ہر کام میں مزہ چاہیے ہمیں، تو مزہ نہیں آ رہا تو اٹھ گئے، مزہ کہاں سے آئے گا؟ کیا مریض کو دوا پینے میں مزہ آتا ہے کبھی؟ اس کو زبردستی پینا ہی پڑتا ہے تاکہ مرض دور ہو۔ تو اسی طرح ہم گناہوں کے مریض ہیں، ہمیں تقوی کی باتوں میں مزہ کہاں آئے گا، ہمیں سنتوں بھرے بیان میں مزہ کہاں آئے گا، ہمیں گناہوں کے علاج کی باتیں سننے میں مزہ کہاں آئے گا؟ تو مزہ آئے یا نہ آئے، مریض جس طرح دوا پیتا ہے، جس طرح انجیکشن لگواتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی یہ باتیں سیکھنی. تو اجتماع میں تو تھوڑی دیر ہم بیان سنتے ہیں اور ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں بعض اوقات کے بات ہم پوری نہیں سن پاتے, کبھی اسپیکر بند ہو جاتا ہے تو کبھی خود اپنے کو نیند آنے لگتی ہے تو پوری بات نہیں سمجھ آتی. تو قافلوں میں آپ سفر کرو گے نا, مثلا آپ ایک ماہ کے قافلوں میں سفر کرو گے تو اب یہ کہ ساری مصروفیات کاروباری یا گھریلو وہ ختم, اب آپ نے ذہن بنا لیا کہ میں نے تو یہاں سنتیں سیکھنی ہے, سنتوں کی تربیت کے لیے میں سفر پہ چلا ہوں, تو آپ میرے خیال میں عمر بھر اجتماع اٹینڈ کرتے رہو اور ایک ماہ قافلے میں سفر کر لو تو شاید ایک ماہ کے قافلے میں سفر کر کے جو آپ حاصل کرو گے وہ عمر بھر کے اجتماع میں بھی ہو سکتا ہے کہ نہ سیکھ پاؤ. قافلے میں اتنا فائدہ ہوگا, اتنا آپ کو سیکھنے کو ملے گا کہ آپ روزانہ 25 گھنٹے قافلے میں ہی لگے ہوئے, درس ہو رہا ہے, بیان ہو رہا ہے, آپ کو بیان سیکھنے کو مل رہا ہے, دعائیں یاد ہو رہی ہیں, مسجد میں اللہ کے گھر میں پڑھے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, اشراق پڑھ رہے ہیں, چاشت پڑھ رہے ہیں, عوابین پڑھ رہے ہیں, نیکی کی دعوت کے لیے علاقہ دورہ فرما رہے ہیں, اتنا سیکھنے کو ملے گا قافلے کا. اللہ کرے ہمیں روحانیت مطلب قافلے کی روح سمجھ میں آ جائے کہ کیا قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنائیے تو انشاءاللہ بہت جلدی سیکھ لیں. باقی ہم اطمینان سے تھوڑی دیر کے لیے اجتماع میں آئے, دوستوں سے ملاقات کی, تھوڑا سنا نہیں سنا تو پھر اب شاید وہیں کے وہیں رہے, اسے بہت دیر لگے گی سیکھنے میں. قافلے میں انشاءاللہ کوئک سروس ہے, بہت جلدی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ جلد جلد. تو میرے پیارے پیارے صاحب بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ اخلاص یہ عمل کی قبولیت کی کنجی, ہر عمل میں اخلاص ہونا ضروری ہے. اگر کوئی عمل نہ ہر وہ عمل اخلاص سے خالی ہے جس میں کوئی دنیاوی غرض موجود ہے. ہاں اللہ عز و جل کی رضا کے ہوتے ہوئے اگر اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شامل ہو جائے, ماں باپ کی رضا شامل ہو جائے تو یہ اخلاص کے منافی نہیں, یہ بھی اخلاص میں شامل ہے, بلکہ عام مسلمان کو راضی کرنا بھی بعض صورتوں میں اخلاص میں شامل ہے. مثلا اگر اپنے بھائی کی حاجت اس لیے پوری کی کہ اس کا دل خوش کر دے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے خوش کیا, اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا, اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ تعالی اس کو داخل جنت فرمائے گا. تو دیکھیں یہاں بندے کا دل خوش کرنا ہے لیکن چونکہ اللہ کی رضا کے لیے, اس سے کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. ایک عام مسلمان کا ہم نے دل خوش کر دیا, اس کی حاجت پوری کر دی, اور یہ بہت آسان ہوتا ہے, بہت ہی آسان. مثال کے طور پر کوئی مطلب اپنی بوری لے کر کھڑا ہوا ہے اور اٹھا نہیں پا رہا, اور آپ نے اس کو ساتھ دیا اور اٹھوا کر اس کے سر پہ رکھوا دی, اب وہ لے کے چلتا بنا آپ کو پتا بھی نہیں, لیکن آپ نے اس کی حاجت تو پوری کی, اس کا دل تو خوش کر دیا. تو اگر یہ عمل آپ کا اللہ کے لیے تھا تو اس بندے کا دل خوش ہوا اور آپ کے لیے ثواب کا ڈھیر لگ گیا. اگر یہ عمل آپ کا اپنی طاقت دکھانے کے لیے تھا کہ ماں بدولت نے بوری یوں اٹھا لی ایک سانس میں, تو پھر وہ نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا والی مثال, پھر آپ کو ثواب کا ملے. تو اس طرح کے بہت سے عمل لوگ صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں, اللہ کے لیے نہیں کرتے. صرف نیت کی بات ہے, نیت تبدیل ہو گئی عمل کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو نیت کی اصلاح بہت ضروری ہے. اب جیسے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, حاجتیں پوری کرتے ہیں, سماجی طور پر جو کام کرتے ہیں, لیکن کیا بیچارے ان کی واہ واہ کا بڑا شوق ہوتا ہے, سب نہیں لیکن ایسی ایک تعداد, بلکہ اکثریت کہیں تو بے جانا ہوگا کہ بیچارے ان کو واہ واہ کا بڑا شوق ہوتا ہے, ان کی واہ واہ ہو صاحب بڑی خدمت ہو رہی, وہ صاحب غریبوں کی بڑی مدد کر رہے ہیں, اب وہ زکات لے کر خیرات بانٹتے ہیں, اپنے پلے سے کوئی بھی خدمت نہیں کرتا الا ماشاءاللہ, شاید ہی کوئی اپنے پلے سے کرتا ہو خدمت, باقی دوسروں سے چندہ کر کے خدمت کرتے ہیں. بڑی صاحب خدمت کر رہا ہے, بڑا مخلص سماجی کارکن ہے. مخلص سماجی کارکن کا اخبار میں فوٹو اس طرح آتا ہے کہ الٹے ہاتھ سے کسی کو پیکٹ دے رہا ہے, سیدھے ہاتھ سے ہاتھ ملا رہا ہے. اس مخلص کو یہ بھی نہیں پتا کہ سنت سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. اللہ کے لیے مخلص ہوتا تو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے, الٹے ہاتھ کو پتا نہ چلے. یہاں تو ڈھول پہننے گئے, سب کو پتا چلے کہ ماں بدولت نے یہ مطلب کارنامہ انجام دی اور یہ خدمت کی ہے. واہ واہ ہونی چاہیے, بغیر واہ واہ کے گزارا نہیں. تو عمل چاہے تھوڑا ہو لیکن اخلاص کے ساتھ, تو یہ تھوڑا جو ہے یہ بہت ہی زیادہ ہے. تو شیطان جو ہے وہ بڑا مکار ہے, اور وہ صرف اخلاص ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے شیطان بھی مار کھا جاتا ہے. جی ہاں, شیطان کو مارنے کا یہ مین ہتھیار ہے اخلاص, اور خود اس نے اعتراف کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی جناب میں اعتراف کیا ہے سورہ سواد میں آیت نمبر 83 میں موجود ہے،
إلا عبادك منهم المخلصين،
ترجمہ کنز الایمان، مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے مخلص بندے، میں بہکاؤں گا مگر تیرے مخلص بندوں پر میرا وار نہیں چلے گا، یہ اس نے اعتراف کیا قرآن پاک. تو جو صاحب اخلاص ہے بس اس پر اس کا دعوی نہیں چلتا، باقی سب پر چلتا، اچھے بھلوں کا یہ کنڈا کر دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے. مشہور واقعہ ہے کہ ایک عبادت گزار شخص، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اس نے سنا کہ فلاں درخت کی لوگ پوجا کرتے ہیں، تو اس نے کاندھے پہ کلاڑا رکھا کہ وہ درخت میں کاٹ دوں گا کہ لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں. یہ چلا، راستے میں شیطان ملا، تو کہاں چلے؟ وہ اس درخت کی لوگ پوجا کرتے ہیں، میں اس کو کاٹوں گا. تو شیطان نے کہا کہ میں تجھے نہیں کاٹنے دوں گا، دگنی میں کاٹوں گا. تو دونوں میں کشتی ہو گئی، لڑ پڑے، اور عابد نے اسے زمین پر پٹخ دیا. شیطان نے بڑی منتیں کی کہ مجھے چھوڑ، میرے سے بات تو کر. تو وہ عابد جو تھا ہٹ گیا، اور شیطان اٹھ کھڑا ہوا، اور اس نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ کام تم پر فرض تھوڑے کیا، اور تم خود تو اس کی پوجا کرتے نہیں ہو، اور دوسرے کرتے ہیں، تو اس کا گناہ تم پر تھوڑی ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ کو یہ کام کروانا ہوا تو کسی نبی سے بھی کروا سکتا ہے، تم کو اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا. تو اس عابد نے، یعنی عابد کہتے ہیں عبادت گزار، آج کل کے عابد بھائی نہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، عابد مانے عبادت گزار. تو عابد نے کہا میں اسے ضرور کاٹوں گا، اس درخت کو. پھر دونوں گتھم گتھا ہوئے، اور شیطان کو چاروں خانے عابد نے چت کر دیا. تو ابلیس بالکل عاجز آ گیا، اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، چھوڑ دے، میں ایک بات بتا دوں. پھر چھوڑ دیا. تو شیطان نے کہا کہ تم مسکین آدمی ہو، نیک مرد ہو، اللہ کی عبادت میں وقت گزارتے ہو، اور تمہارے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ بھی نہیں، لوگوں پر بوجھ بنے ہوئے ہو، اس سے تمہیں مطلب میں زیادہ ثواب کمانے کا راستہ بتاتا ہوں، جس سے تمہارا پیٹ بھر جائے، کسی پر بوجھ بھی نہ بنو، بلکہ تم دوسروں کو خیرات بھی دے سکو. تو وہ کیا بولا کہ تم درخت کاٹنے کا ارادہ ترک کر دو، تم کو روزانہ 2 دینار تکیے کے نیچے سے صبح مل جائیں گے. تو عابد بھی سوچ میں پڑا، بولا واقعی میں نبی تو ہوں نہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ درخت کو کاٹ ہی کاٹ، تو چھوڑو یار، 2 دینار مل جائیں گے تو اس سے اپنے خیرات کر لیں گے، اس سے نیکی کما لیں گے کچھ. تو وہ عابد جو تھا وہ اپنے ارادے سے باز آیا اور معاہدہ کر لیا شیطان سے، گھر چلا گیا، رات کو عبادت کی، پھر سو گیا، تو صبح اٹھا تو تکیے کے نیچے سے 2 دینار مل گئے، بڑا خوش ہوا. دوسرے دن بھی اسی طرح 2 دینار مل گئے، تیسرے دن دینار نہیں ملے، چوتھے دن بھی نہیں ملے، پانچویں دن بھی نہیں ملے. پھر اس کی کھوپڑی گھوم گئی، اس نے پھر کلاڑا کاندھے پر رکھا، اب تو درخت کاٹ کے رہوں گا. پھر بزرگ کی صورت میں شیطان اس کو مل گیا، بولا کہاں چلے؟ بولا درخت کاٹ. شیطان نے بولا وہ نہیں کاٹ سکتا، بولا میں کاٹوں گا. پھر دونوں گتھم گتھا، اب کی بار شیطان نے اس کو پچھاڑ دیا، اس پر سوار ہو گیا. اب عابد جو تھا وہ بالکل اس کی بے بسی تھی، اور شیطان اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا. عابد نے بڑی لجاجت سے کہا کہ یہ تو بتا کہ پہلے 2 بار تو میں نے تجھے پٹخ دیا، اب کی بار تو نے مجھے پٹخ دیا، اس میں کیا راز ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ نادان، پہلی اور دوسری بار جو تو مجھ پر حاوی ہوا اس وقت تو مخلص تھا، تو درخت کو اللہ تعالی کے لیے کاٹنے کے لیے جا رہا تھا، اور اب کی بار دینار نہ ملنے کا تجھے غصہ تھا، تو اب تو درخت ضد میں کاٹنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ کے لیے کاٹنے کے لیے نہیں جا رہا تھا، اس وجہ سے میں تجھ پر غالب آ گیا کہ میں مخلص بندوں پر غالب نہیں آ سکتا. الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں. تو پتا چلا کہ جس کام میں اخلاص ہو اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور شیطان اخلاص کے آگے بے بس ہو جاتا ہے، اور اگر کام میں اخلاص نہیں ہے تو شیطان قابو پا لیتا ہے. اخلاص میں بڑی طاقت ہے، بہت قوت ہے، اور اس کو آج تک ہم نے سمجھائی نہیں، ہم اپنی حکمت عملی میں لگے رہتے ہیں. بعض ایسی حکمت عملیاں جو خلاف شرع ہوتی ہیں اس میں بھی لگے رہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات شیطان اس میں گھما دیتے ہیں کہ ہم یہ نیکی کر رہے ہیں، حالانکہ نیکی نہیں ہوتی، اور اس میں بڑے بڑے مارے جاتے ہیں، شیطان کے اس وار میں چکر میں آ جاتے ہیں. مثلا جو مبلغ ہوگا تو اس پر شیطان یوں اخلاص اس کا ختم کر دے گا کہ وہ بیان جب کرے گا تو اس کا جی چاہے گا کہ لوگ سبحان اللہ کی آوازیں بلند کریں داد و تحسین دیں، اور اگر داد و تحسین کے نعرے بلند نہ ہوئے، نعرے نہ لگے، لوگوں نے سبحان اللہ نہ کہا، تو مبلغ کہے گا یار یہ تو سارے خشک لوگ ہیں، تراوٹی نہیں. اور مبلغ چاہے گا کہ میرے بیان کی لوگ تعریف کریں، میری واہ واہ کریں، کیا سبحان اللہ، کتنا زبردست آپ نے بیان کیا. تو دل میں تو یہ خوش ہو رہا ہے مگر یہ اب جھوٹ بولے گا, اب ریاکاری مزید کرے گا, نہیں نہیں میں نے کیا بیان کیا, مجھے تو کیا آتا ہے, بس ٹوٹے پھوٹے میں نے دو چار جملے بول دیے. اس طرح اب وہ دل کی کیفیت یہ نہیں ہے, عاجزی اسی صورت میں عاجزی ہے جبکہ دل کی کیفیت بھی یہی ہو, ورنہ یہ تو ریاکاری ہے اور ریاکاری کبیرہ گناہ ہے اور اس میں جہنم کا استحقاق ہے اور یہ عام ہے. تو یہ شیطان کے تہوار ہے کہ نہیں سمجھتا, جس کو اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائے. یہاں تک کہ کسی کی اصلاح کوئی مبلغ کرنا چاہتا ہے اور اگر کوئی اور اس کی اصلاح کر دے, یعنی اس سے اچھا بیان کرنے والا آ جائے اور اس کو بیان دے دیا جائے, تو مبلغ رنجیدہ ہوگا. جب یہ رنجیدہ ہوگا تو شیطان جو ہے نا ایک بالکل چوٹی سے بھی مخفی چال کے ذریعے اس کے دل میں آئے گا اور اس کا ذہن بنائے گا. تو اب مبلغ کا ذہن بنے گا کہ یار اگر میں بیان کرتا اور فلاں کی اصلاح ہوتی تو مجھے اس کا ثواب مل جاتا, تو افسوس میں اس نیکی سے محروم ہو گیا. اب یہ ایسا غیر محسوس طریقے پر شیطان کا وار ہو جاتا ہے, اس میں اچھا بھلا سمجھ نہیں پاتا کہ یہ شیطان کی چال ہے کہ رنجیدہ اور دل برداشتہ مبلغ یا کوئی بھی کارکن جو دین کا کام کر رہا ہے اس سے کسی اور نے وہی کام کر دیا تو وہ رنجیدہ ہوگا اور شیطان بولے گا کہ اس لیے, یعنی اس کو اس طرح شیطان بہکائے گا کہ اب وہ سوچے گا کہ میں تو اس لیے رنجیدہ ہوں کہ میں اس نیکی سے محروم رہ گیا. حالانکہ یہ نہیں, اصول یہ کہ جس کی ہم مثلا اصلاح کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی اور ہم سے بہتر اصلاح کر سکتا ہے تو ہم خاموش ہو جائیں اور وہ اس کی اصلاح کر دے تو ہم خوش ہوں, تو ہم جو اصلاح کرتے ہیں اس سے زیادہ ثواب مل جائے, بالکل ثواب زیادہ ملے گا, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی سے محروم رہیں گے. تو یہ ہم نہیں سمجھ رہے, ہمیں شیطان سمجھا دیتا ہے اسے. اور یوں مطلب ایک حسد کا جذبہ دل میں پیدا ہو جاتا کہ فلاں فلاں کام جو میں کرنا چاہتا تھا یا میں کر رہا تھا یہ فلاں نے کیوں کر لیا, بلکہ یہ میں ہی کرتا اور اس لیے رنجیدہ ہو گیا. بلکہ رنجیدہ کیا, بعضوں کا تو غیبت بھی کرے گا, برائی بھی کرے گا, اس کی کاٹ بھی کرے گا, اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا, تو یہ تو صاف مطلب شیطان کا کھلونا بن گیا. تو اخلاص جب ہوگا تو اصلاح کوئی بھی کر دے, جیسے کوئی بڑا آدمی ہے, کوئی افسر لیول کا شخص ہے, تو اس کو اگر اصلاح کی بات کر دے تو اس میں بندہ پھر اپنی ڈینگیں مارتا ہے, میں تو کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا, میں تو پلا کی بھی مطلب ہے کہ پلا کو کھری کھری بات بتا. یا اخلاص کیا ہے, اخلاص کا یا تو لوگوں کو سنا رہا, اپنی بہادری جتا رہا ہے کہ میرا اتنا روب ہے کہ میں نے اس کو کھری کھری سنا دی. اخلاص نہیں, اگر اسی شخصیت کو کوئی اور سمجھائے تو یہ اپنے کو گوارا نہیں کہ میں سمجھا ہوتا کہ میرا نام میری واہ واہ لوگ میری مطلب تعریف کریں. تو اس طرح بہت سارے سائیں بھائیوں شیطان کے ایسے وار ہیں کہ اسے ہم سمجھ نہیں پاتے. تو اس طرح جو مطلب کرتا ہے اس کے لیے بہت نقصان ہے, آخرت کا بہت زیادہ نقصان ہے. تو بعض اوقات تو مطلب نیکیوں سے محرومی جو ہے اس کی وجہ سے بھی ریاکاری کا اور اخلاص کی کمی کا پتہ چل جاتا ہے. چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک پہلی صف میں نماز پڑھی. 30 سال کے بعد ایک ایسا موقع آیا کہ مجھے پہلی صف میں جگہ نہیں ملی بلکہ دوسری صف میں ملی. تو اس طرح لوگوں کے سامنے مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ دیکھو تو لوگ کیا کہیں گے کہ 30 سال سے تو ہمیشہ پہلی صف میں نظر آتا ہے, آج یہ پیچھے کیوں رہ گیا. بس تو میرا ضمیر جاگ اٹھا اور میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان کا دھوکہ تھا کہ میں 30 سال سے جو پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا یہ ریاکارانہ نماز تھی میری, ورنہ آج مجھے دوسری صف میں لوگوں سے شرم نہ آتی. لوگوں سے شرم آنا اس بات کی دلیل انہوں نے بنائی کہ میں 30 سال سے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا تھا. لہذا وہ بزرگ جو تھے انہوں نے 30 سال کی اپنی نماز قضا کی. کتنی زبردست مدنی سوچ ہے, ہم اس مدنی سوچ کی سین کے پہلے شوشے تک بھی نہیں پہنچ سکتے. ہم تو بہت سارے ایسے عمل ہیں نیکی کے کہ جو کرنے میں کوتاہی ہو جائے تو لوگوں سے شرماتے اور لوگوں کے سامنے بنا سجا کے اپنا عمل پیش کرتے, لیکن پیچھے سے ہماری حالت یہ نہیں ہوتی. تو ریاکاری کی ایک علامت یہ ہے کہ جب دوسرے لوگ موجود ہیں تو عمل کرنے میں چستی ہے اور جب اکیلا ہے تو سستی ہے. یہ ریاکاری خاص علامت ہے اور ہر ایک اس پر غور کرے تو شاید بہت سو کو پتا چل جائے گا کہ واقعی میری حالت یہی ہے کہ جب دوسروں میں ہوتا ہوں میں عمل کرنے میں چست رہتا ہوں اور پیچھے سے سست. یعنی یہ نعت شریف سمجھو نا پڑھی جا رہی ہے. تو جب آپ دوسروں میں بیٹھو گے تو منہ بناؤ گے اور سر ہلاؤ گے اور رونے جیسی شکل بناؤ گے, اور جب اکیلے میں نعت شریف سنو گے تو وہ کیفیت نہیں ہوگی. کیا یہ اب اس میں آدمی بہت ساری باتیں اپنے قیاس کر لیتا ہے. مثلاً نعت شریف پڑھنی ہے آپ کو تو زیادہ آدمی ہے تو آپ کو نعت پڑھنا سوچتا ہے, کم آدمی ہے تو آپ کتراتے ہیں کسی چھوٹے نعت خوان کو آگے بڑھاتے, اور ایکو ساؤنڈ ہے تو پھر آپ کو نعت پڑھنے میں زیادہ مطلب جی کرتا ہے کہ بس آپ پڑھے جاؤ. نوٹیں آ رہی ہیں تو ونس مور کی کہنے کی بھی ضرورت نہیں, پڑھ ہی جا رہے ہیں آپ, نعرے لگ رہے تو پڑھے ہی جا رہے. واٹ از دس, یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رسول کے لیے پڑھنا ہے یا لوگ داد دے رہے تو یا پڑھے جا رہے, یا نوٹیں آ رہی ہیں تو پڑھے جا رہے, یا صرف مالدار کی محفل میں آپ مطلب پڑھے جا رہے, غریب جب آپ کو بلاتا ہے تو آپ کا گلا بیٹ جاتا ہے, یہ کیا ہے؟ اخلاص تو نہیں. اکیلے آپ نہیں پڑھ پاتے نا, یا اکیلے پڑھتے ہیں تو وہ جذبات نہیں ہوتے. سب کے سامنے پڑھتے تو آپ جذبات ہوتے ہیں, سب کے سامنے آپ نعت شریف سنتے ہیں تو جذبات اور ہوتے ہیں, اکیلے میں سنتے ہیں تو جذبات بالکل ٹھنڈے ہوتے ہیں, آپ کے دل جمعی نہیں ہوتی. لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو تو دل جمعی ہوتی ہے, یہ سب کیا ہے؟ تو ہر شخص کو اپنے عمل پر خوب خوب غور کرنا چاہیے, خوب سمجھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آخرت تباہ ہو جائے, میں کہیں برباد ہوں, کہ میرا عمل اللہ کے لیے نہیں ہے, میرا عمل تو بندوں کے لیے, بندوں کو خوش کرنے کے لیے ہے اور اپنی دنیاوی اغراض پوری کرنے کے لیے, اللہ کے لیے عمل نہیں. تو جو اللہ کے لیے عمل کرتا ہے اس کے اندر تو قدرتی طور پر جاذبیت پیدا ہوتی ہے, اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے, اور اس کے دل کے نور سے لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور پھر وہ ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن آج کل ہماری حالت یہ کہ لوگ ہمیں دیکھ کر دور بھاگتے ہیں, ہمارے اندر اخلاص نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرمائے. تو ہر عمل میں اخلاص ہونا چاہیے, یہاں تک کہ جب عطر لگائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے, جو اللہ تعالی کے لیے خوشبو لگائے وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کی خوشبو کستوری سے بھی زیادہ ہوگی, اور جو اللہ تعالی کے غیر کے لیے خوشبو لگائے وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کی بو مردار کی بدبو سے بھی زیادہ ہوگی. تو اللہ کے لیے خوشبو لگانا کس کو کہیں گے, اس کو بھی سمجھ لیجیے. مثلا جمعے کی نماز کے لیے جا رہا ہے تو خوشبو لگانا سنت ہے, تو سنت کی نیت سے خوشبو لگائی تو یہ اللہ کے لیے لگانا ہوا. اب جمعے کو بھی خوشبو لگانے میں شیطانی حرکات بھی ہو سکتی ہیں. مثلاً یہ کہ لوگوں پر اپنا روب جمانا چاہتا ہے کہ صاحب بڑی عمدہ خوشبو لگاتا ہے, مالدار آدمی ہے, یہ جو مالدار ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ بڑھیا خوشبو لگاتے ہیں. خوشبو کی تو قیمت کا پتہ ہی نہیں چلتا, ایک روپے کی بھی خوشبو ملتی ہے اور لاکھ روپے کی خوشبو بھی ملتی ہے, بہت قیمتی خوشبویں ہوتی ہیں. اب مطلب یہ کہ مالدار خوشبو بڑھیا سے بڑھیا لگاتا ہے, اگر معاذ اللہ اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ اس کو مالدار سمجھے اور اس کے قریب جگہ تلاش کریں اور یہ اس میں پھولا نہ سمائے, تو ظاہر ہے کہ یہ ریاکارانہ انداز ہے اس کا. ہاں اگر مسجد کی تعظیم کے لیے لگاتا ہے کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں وہاں فرشتے بھی ہوتے ہیں تو اس لیے لگاتا ہے کہ پسینے کی بو مر جائے اس کی اور خوشبو آئے, یا میرے پسینے سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو, میری بدبو سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو, خوشبو سے ان کو فرحت حاصل ہوگی. اپنی واہ کی نیت نہ ہو بلکہ لوگوں کو خوشبو سے فرحت حاصل ہو. اصل نیت کہتے ہیں دل کے ابھار کو. اب اگر دل میں نیت یہ نہیں ہے, دل میں واہ ہی کی نیت ہے اور جان جان کے نیت بناتا ہے کہ میں تو اس لیے لگاتا ہوں, اس لیے لگاتا ہوں, سنت کے لیے لگاتا ہوں, تو یہ نہیں چلے گا. دل میں نیت جمی ہوئی ہونا یہ لازمی ہے. تو دل کی اصلاح جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو پیارے پیارے صحیح بھائیو, اسی طرح نماز کی تعظیم کے لیے کسی نے خوشبو لگائی تب بھی انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا, اور اپنے کپڑوں کی یا بدبو دور کرنے کے لیے بھی خوشبو لگائی, اس میں بھی نیتیں مزید بڑھ جاتی ہیں, اچھی نیتیں. مثلا ایک تو نیت یہ کہ لوگوں کو راحت پہنچے گی میرے پسینے کی بدبو سے, وہ بچے رہیں گے. دوسری نیت یہ کہ اگر میں نے خوشبو نہیں لگائی اور میرے پسینے کی بدبو پہنچی تو ہو سکتا ہے لوگ میری غیبت کریں اور بےچارے گناہوں میں پڑے, تو یہ گناہوں میں نہ پڑے اس لیے خوشبو لگا لی تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. کہ دوسروں کو گناہوں سے بچانا بھی ثواب ہے سبھی جانتے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر کسی کے کپڑوں میں بدبو آتی ہے تو پیچھے سے بیان کرنا کہ یار اس کے کپڑے تو بدبودار ہوتے ہیں, یہ بھی غیبت ہے. کسی کی سواری کی برائی بیان کی कि यार इसकी गाड़ी है कि खटाड़ा, जैसे हमारे यहाँ उर्फ आम में बोलते हैं, यार इसकी तो धक्का स्टार्ट गाड़ी है, तो ये गीबतों में शामिल है। इस तरह किसी के कपड़ों की बुराई बयान की तो ये भी गीबत है। तो गीबत से भी बचना वाकई बगैर इल्म के मुश्किल है। अल्लाह की अता से इल्म हासिल हो जाए तो वो गीबत से बच सकता है, वरना पता ही नहीं गीबत किसको बोलते हैं। आज हम लोग मतलब गीबत को शीरे मादर की तरह पीते हैं, इतनी गीबत होती है कि जिसकी याद नहीं। एक दौर था कि गीबत की बदबू अब भी निकलती, लेकिन एक दौर ऐसा था कि गीबत की बदबू महसूस हो जाती थी और पता चल जाता था कि किसी की गीबत हो रही है। लेकिन अब चूंकि नाक अट गई, जैसे भंगी की नाक नजासत से अट जाती है, भंगी अगर संडास साफ कर रहा हो तो लोग नाक पर कपड़ा रख के भागेंगे कि नाक अटी नहीं है, लेकिन भंगी की नाक अट गई उसको बदबू नहीं आती। तो इसी तरह अब गीबत इतनी आम हो गई कि हम लोगों की नाकें अट गई, हमें गीबत की बदबू आती अगर ये बदबू है। तो इस तरह गुनाहों का दौर दौरा हो गया। तो मेरे प्यारे प्यारे साईं भाइयों, अगर आप दावत इस्लामी के काफिलों में सफर को अपना मामूल बना लोगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप अपने अंदर मदनी इनकलाब बरपा होता महसूस होंगे। सिर्फ कहने से नहीं हो जाएगा बल्कि आपको अमली तौर पर इसके लिए जिद्दोजहद करना होगा। जिंदगी बेहद मुख्तसर है, अभी आप मतलब बैठे हुए झूम रहे, कल पता नहीं इस टाइम पर आपके कब्र पर खड़े होकर लोग फातिहा पढ़ रहे होंगे। इसलिए जो भी वक्त मिले उसको गनीमत जानते हुए अच्छे अच्छे अमल कर लेने चाहिए।